إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من يدع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. آپ کے علم میں ہے کہ حج کا موسم ابھی ابھی گزرا ہے، بلکہ بہت سے حجاج کرام اس وقت بھی بیت اللہ میں موجود ہیں، اور یہ ذوالحج کا جو مہینہ ہے یہ حج کا مہینہ قرار پایا ہے. حج کے تین مہینے ہیں: شوال، ذی قعد اور ذی الحج. تو یہ حج کا آخری مہینہ ہے. بہت سے حجاج کرام لوٹ رہے ہیں اور بہت سے وہاں موجود ہیں. حج کے جب مختلف پہلوؤں پر غور ہوتا ہے تو بہت سے امور کے ساتھ ساتھ نمایاں طور پر منا کے میدان میں جو مسجد خیف ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خطبہ لازمت سامنے آتا ہے. یہ خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کو ارشاد فرمایا تھا، یعنی دس الحج کو، جو کہ قربانی کا پہلا دن ہے. اس دن بہت سے کام مشروع ہیں، بڑے شیطان کو کینکریاں مارنا، اور پھر حجامت، حلق یا قصر، اور پھر طواف افاضہ، اور صفا مروہ کی سعی. بہت سے امور مشروع ہیں، اور یہ دن بڑا اہم ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے میدان میں، مسجد خیف میں، ذوالحج کی 10 تاریخ کو، یوم النحر کو، خطبہ ارشاد فرمایا تھا. مسجد خیف جو منا میں موجود ہے، خیف زمین کے اس حصے کو بولتے ہیں جو نہ تو پہاڑوں کی بلندی پر ہو اور نہ ہی زمین کے نشیب میں ہو کہ وہاں سے سیلاب کا پانی اسے نقصان پہنچا سکے، بلکہ زمین سے کچھ اوپر اور پہاڑوں سے نیچے درمیان میں قائم ہو، اور مسجد خیف اسی طرح قائم، نہ وہ اس وادی کے نشیب میں ہے کہ جہاں سے گزرنے والا پانی اسے نقصان پہنچا سکے، اور نہ ہی بہت ہی اونچائی پر ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان یہ مسجد تعمیر ہے اور یہ منا کا میدان ہے. منا کا لغوی معنی قطرے ٹپکانا، میدان منا کو منا کا میدان اس لیے بولتے ہیں کہ یہاں کثرت سے قربانی ہوتی ہے اور خون کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، اور پورا منا کا میدان قربانی کے لیے مشروع ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان منا میں ایک مقام پر قربانی کی تھی اور فرمایا تھا کہ نہر تو ہا ہونا و منا کلہا منہر، میں یہاں قربانی کر رہا ہوں اور تم یاد رکھو کہ پورا میدان منا قربانی کی جگہ ہے اور قربانی کا مقام ہے. تو منا کو منا اس لیے بولتے ہیں کہ منا کا لغوی معنی قطرے ٹپکانا اور بہانا، تو یہاں چونکہ قربانیاں ہوتی ہیں کثرت سے خون بہایا جاتا ہے اور خون کے قطرے ٹپکائے جاتے ہیں، اس لیے میدان منا کو منا بولتے ہیں. تو منا کے میدان میں مسجد خیف میں نبی علیہ السلام نے یوم النحر دس الحج کو خطبہ ارشاد فرمایا تھا. یہ خطبہ حدیث کی تقریباً تمام کتب میں موجود ہے، چونکہ تمام صحابہ نے یہ خطبہ سنا تھا، اس لیے کثرت سے صحابہ کرام سے یہ خطبہ منقول ہے. روایت کے اعتبار سے 24 صحابہ سے یہ خطبہ منقول ہے، جن میں نمایاں نام عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل، عبداللہ بن عمر، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، ابو ہریرہ، جناب جابر، زید بن ثابت، انس بن مالک، اور سعد بن ابی وقاص، اور ایک صحابی ابو قرصافہ. ابو قرصافہ یہ بھی صحابی ہے، اور جب ان کا نام سامنے آتا ہے تو ان کا چھوٹا سا ایک واقعہ بھی سامنے آتا ہے جس سے صحابہ کرام کی دین سے محبت اور بالخصوص نماز سے محبت کا علم ہوتا ہے. ابو قرصافہ اپنے بیٹے کے ساتھ رومیوں سے برسر پیکار تھے اور روم کا علاقہ فتح ہو رہا تھا. ایک مارکے میں ابو قرصافہ کا بیٹا رومیوں کی قید میں آ گیا، گرفتار ہو گیا، اور انہوں نے ان کے بیٹے کو ایک کوٹھڑی میں بند کر دیا. اب ان دونوں کے درمیان دریا حائل ہے، اسقلان کا علاقہ جہاں اسلامی لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، اور آگے دریا تھا، اور دریا کے دوسرے کنارے رومیوں کا لشکر تھا، اور ایک بڑا فاصلہ بیچ میں حائل تھا. ابو قرصافہ کو پریشانی یہ تھی کہ میرا بیٹا کوٹھڑی میں بند ہے اور اسے نماز کے اوقات کا علم نہیں ہوتا ہوگا، سورج کب نکلا اور کب زوال ہوا، کب غروب ہوا، یہ ان کو پریشانی تھی. چنانچہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا تو وہ اسقلان کے قلعے کی فصیل پر چڑھ جاتے اور بلند آواز سے پکارتے کہ بیٹا نماز کا وقت ہو چکا ہے, ظہر کا وقت ہو چکا ہے, عصر کا وقت ہو چکا ہے, مغرب کا وقت ہو چکا ہے. اور بڑا فاصلہ تھا مگر اللہ پر توکل کرتے ہوئے. اور بعد میں جب بیٹا رہا ہوا تو اس نے بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایک ایک ندا سنوا دی تھی اور مجھے اس کوٹھڑی میں آپ کی آواز اللہ نے پہنچا دی اور ہر نماز کا وقت معلوم ہو جاتا اور میں وقت اور نمازیں ادا کر لیتا. اس طرف صالحین کی محبت ہے دین سے اور خاص طور پہ نمازوں سے, کس طرح اس کا اہتمام کیا کرتے تھے. کہ ابو قرصافہ بھی اس حدیث کے راوی ہیں, تو 24 صحابہ تھے, یہ حدیث مروی ہے, اور 37 کتب احادیث میں یہ موجود ہے, اور بڑے بڑے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے, اور اس کی اسانید کو شیخ عبد المحسن نے شمار کیا ہے کتاب میں. اس ایک حدیث کی سند ہے 157 بنتی ہیں. اس لحاظ سے حدیث کو متواتر کہا گیا ہے کہ ہر دور میں اس کو روایت کرنے والے محدثین ایک بڑے جمع غفیر اور بڑی تعداد میں ہوتے تھے, تو ہر دور میں اس حدیث کو تواتر کا درجہ حاصل ہے. 157 اس کی اسانید ہے. یہ عظیم شان حدیث جو بحمد اللہ محفوظ ہے, یہ نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے, مختصر سا جامع سا, لیکن بڑے اہم اس میں مسائل ذکر کیے گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے کا آغاز ایک دعا سے کیا, نظر اللہ عمر ان سمع منا حدیثا فحفظها وضعها ثم اداها كما سمعها. اے اللہ, اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ کر دینا, رونق اور سرور ادا فرما دینا, چمک دمک اور نظرت ادا فرما دینا. جس شخص کا منہج حیات یہ ہو کہ وہ میری حدیثوں سے, میری سنتوں سے محبت کرے اور پیار کرے, اور اس کا اظہار تین چیزوں سے ہو, سمع مقالتی یا سمع منا حدیثا, میری حدیثوں کو سننے کا شوق ہو اسے, اس کے دل میں اشتیاق ہو میری احادیث کو سننے کا, اور جہاں بھی احادیث کے بیان کا امکان ہو وہاں پہنچنے کا شوق ہو اور سننے کا شوق ہو. فحافظہ وبعاہا, اور اس کا سننا بھی بڑی دلجمعی کے ساتھ ہو, یکسوئی کے ساتھ ہو, اس سننے میں کوئی منفی حرکت نہ ہو, شور و ہوا نہ ہو, اچھل کود نہ ہو, بہت ہی وقار کے ساتھ اور بڑے دھیان کے ساتھ, یکسوئی اور توجہ کے ساتھ میری احادیث کو سنیں اور سن کر یاد کر لیں. حفظہ وبعاہا, دونوں کا معنی یاد کرنا, حفظ اور وعی دونوں کا معنی یاد کرنا, لیکن دونوں میں ایک فرق ہے. حفظ اس یاد کرنے کو کہتے ہیں جس میں یاد ہو, چاہے فہم اور سمجھ آئے یا نہ آئے, اور وعی اس یاد کرنے کو کہتے ہیں جو سمجھ کے ساتھ ہو اور فہم کے ساتھ ہو. تو دونوں چیزیں آ گئیں, یاد کرنا بھی آ گیا اور سمجھ لینا بھی آ گیا. میری احادیث کو سن لے اور سن کر یاد کر لے, سمجھ لے, جو مدعا اور جو مضمون کسی حدیث کا ہو اس کا فہم حاصل کر لے, اور پھر ثم اداها كما سمعها, پھر جیسے سنا اسی امانت کے ساتھ آگے پہنچا دے, انہی لفظوں کے ساتھ, اسی معنی کے ساتھ. کوئی کمی بیشی نہ کرے اور کسی قسم کی زیادتی یا کمی اس میں نہ کرے بلکہ پوری امانت کے ساتھ ایک ایک لفظ کو کہ اس ایک ایک لفظ کے مکمل معنی کو آگے بتا دے آگے بیان کر دے. یہ جملہ دعائیہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا اللہ ایسے لوگوں کے چہروں کو تر و تازگی عطا فرما دینا, اور یہ جملہ ایک خبر کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی خبر دے رہے ہیں کہ جو لوگ میری احادیث کے ساتھ یہ تین طرح کا تعلق قائم کر لیتے ہیں, حدیثوں کو سننے کا شوق, یاد کرنے کا شوق اور آگے پہنچا دینے کا شوق, تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو تر و تازگی عطا فرما دے گا. یہ خبر بھی ہو سکتی ہے اور دعا بھی ہو سکتی ہے. اس ٹکڑے میں جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا بہت بڑی فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے جن کا تعلق اور ذوق و شوق نبی علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جن کے دلوں میں احادیث کی محبت پیوست ہے, حدیثوں کو حاصل کرنا, حدیثوں کو یاد کرنا, حدیثوں کو سمجھنا, عمل کرنا, کیونکہ عمل بھی حفظ حدیث ہے. کسی حدیث پر سلف صالحین جب تک عمل نہ کر لیتے اس وقت تک اس حدیث کو غیر محفوظ تصور کرتے. حفظ صرف دماغ اور ذہن میں یا دل میں بٹھا لینے کا نام نہیں ہے بلکہ اصل حفظ تو عمل ہے. اور سلف صالحین جب دیکھتے کہ فلاں حدیث پر عمل ہو چکا ہے تو اس حدیث کو محفوظ ترین تصور کرتے. تو آج جو احادیث ہمارے پاس موجود اور محفوظ ہیں اس کے تین اسباب ہیں. ایک سبب یہ ہے کہ سلف صالحین نے ان حدیثوں کو یاد کیا, ان سے ان کے شاگردوں نے لیا, پھر آگے ان کے شاگردوں نے لیا, تو قرن بعد قرن یہ حفظ کا تعلق اور سلسلہ جاری اور قائم رہا. دوسرا, سلف صالحین نے اسے لکھا, بہت سے اسناد سے حدیث کا لکھنا منقود اور ثابت ہے, وہ صحیفے موجود ہیں اور وہ کتب موجود ہیں اور وہی ہم تک پہنچے ہوئے ہیں. اور تیسرا, سلف صالحین نے ان حدیثوں پر عمل کیا اور عمل کر کے اس دین کی حفاظت کی, اور یہ عمل کا سلسلہ قرن بعد قرن چلتا رہا اور آج تک چل رہا ہے. اور یہ عمل بھی حفاظت دین کا سب سے نمایاں سلسلہ اور پہلو, کہ ایک حدیث پر عمل ہو جائے تو پھر وہ حدیث کبھی نہیں بھولتی. جب تک اس کو ذہن میں یاد کیا جائے اس کے بھولنے کا امکان ہے, لیکن عمل کر لیا جائے تو پھر وہ حدیث کبھی نہیں بھولتی. تو یہ تعلق جو شخص بھی قائم کر لے, حدیثوں کو سننے کا شوق ہو, یاد کرنے کا شوق ہو, عمل کرنے کا جذبہ ہو, اور پھر پوری امانت کے ساتھ آگے پہنچانے کا شوق ہو, تو ان کے لیے یہ خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے چہرے تر و تازہ فرمائے گا. یہ تر و تازگی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اور قیامت کے دن بھی ہو سکتی ہے. جو عہد الحدیث ہوتے ہیں اور جن کا شغف ہوتا ہے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو ان کے چہروں پر ایک عجیب نور ہوتا ہے, ایک عجیب رونق اور چمک دمک ہوتی ہے جو لوگوں کو نظر آتی اور دکھائی دیتی. اور تبھی تو جو لوگ حدیثوں کو نہیں مانتے, انکار کرتے ہیں, وہ ان کے چہرے دیکھے جائیں, وہ خود ہی اپنے چہرے آئینے میں دیکھیں, ایک عجیب پھٹکار نحوست اور ایک عجیب وحشت ٹپکتی ہے. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک علامت ہے. یہ لوگ دتکارے ہوئے ہیں, ٹھکرائے ہوئے ہیں, نہ دنیا میں ان کی کوئی پذیرائی ہے اور نہ قیامت کے دن یہ کسی اعزاز کے مستحق ہوں گے, بلکہ یہ اس امت کے منحوس ترین لوگ ہیں. وہ خود ہی جب آئینہ دیکھیں تو اس چیز کا فیصلہ کر لیں, نہ دنیا میں ان کے لیے کوئی عزت ہے اور نہ قیامت کے دن وہ کسی پذیرائی کے مستحق ہوں گے. تو ایسے لوگ ہرگز, جب اللہ تعالیٰ نے ان کے چہروں پر نحوسوں کی مار مار دی ہے, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان کی قطعاً عزت نہ کریں کسی طرح بھی, وہ کسی عزت اور پذیرائی کے مستحق نہیں ہیں. اللہ نے ان کے چہروں پر پھٹکار پیدا کر دی اور ہم ان سے ملیں, ان کی خدمت کریں, ان سے تعلق جو ہم استوار کریں, تو پھر یہ اللہ رب العزت کے ساتھ ایک طرح کی مخالفت ہے, اللہ کے ساتھ ایک طرح کا جنگ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو دھتکارنا چاہتا ہے اور آپ ان کو قریب کرنا چاہتے ہیں. اللہ رب العزت ان کے چہروں پر کالک ملنا چاہتا ہے اور آپ ان کو عزت دینا چاہتے ہیں. نہیں, ہرگز نہیں, یہ لوگ کسی عزت کے مستحق نہیں. اور جب یہ مر جائیں صرف زمین کا ایک حصہ کھود کر ان کے ناپاک جسے کو دبا دیا جائے تاکہ باہر پڑا رہنے سے بدبو نہ پھوٹے اور ان کے تعفن سے لوگوں کو پریشانی نہ ہو, بس زمین میں دبا دیا جائے کوئی جنازہ پڑے بغیر, کیونکہ انکار حدیث کفر. تو اللہ رب العزت نے یہاں جو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحی دی اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور خطبے کا آغاز دعا سے کیا کہ یا اللہ ان لوگوں کے چہروں کو ترو تازہ کر دینا جن کا میری حدیث کے ساتھ تعلق, بلکہ ایک حدیث میں سمع منا کلمہ دن کے الفاظ, مجھ سے ایک کلمہ سن لیں, ایک لفظ سن لیں اور وہ آگے پہنچا دیں, اس کو یاد کر کے آگے پہنچا دیں, وہ بھی اس بشارت کا مستحق ہے. ایک کلمہ مجھ سے سن لیں, اور بعض احادیث ایک کلمے پر مشتمل ہوتی, چھوٹا سا جملہ, ایک لفظ, دو لفظ, تین لفظ. جیسے ایک عورت نبی علیہ السلام کے پاس آئی حج ہی کے دنوں میں, اس کی گود میں بچہ تھا, اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس بچے کو اٹھا کر اس کا بھی حج کیا, اپنا بھی حج کیا, اس کا بھی حج کیا, ارے ہذا حج, کہ اس کا حج ہو گیا, قبول ہو گیا؟ تو فرمایا کہ نعم, ولکی اجر, ہاں اور ثواب تمہارے لیے, اس کا اجر تمہیں ملے گا. تو چھوٹی سی حدیث ہے, کتنی عظیم, انما الاعمال بالنیات, چھوٹی سی حدیث ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمه, چھوٹی سی حدیث ہے, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, چھوٹی سی حدیث ہے. تو فرمایا کہ ایک کلمہ ہم سے سن لے, ایک جملہ سن لے ہم سے اور اس کو آگے پہنچا دے, تو اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ بھی در و تازہ فرما دے. تو وہ لوگ جن کا اوڑھنا بچھونا حدیث رسول ہے, ہر وقت پڑھنا پڑھانا, حدیث کو آگے پہنچانا, اور خاص طور پہ یہ دینی مدارس جہاں دن رات حدثنا اخبرنا اور قال قال رسول اللہ کے غلغلے گونجتے, ان لوگوں کا مقام کتنا عظیم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اور کوئی شرف نہ ہو حدیث سننے والوں کا اور پڑھنے پڑھانے والوں کا, صرف یہی ایک شرف ہو, یہی شرف کافی ہے, کیونکہ اس میں نظرت اور چمک دمک کی دعا ہے. قیامت کے دن پوری کائنات کے چہرے دو ہی طرح کے ہوں گے, یوم تبیض وجوہ تسود وجوہ, کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے, بس دو ہی طرح کے چہرے ہوں گے. اور پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں چہروں کی روشنی چمک دمک صرف ان لوگوں کے لیے طلب کی ہے جن لوگوں کا تعلق پیغمبر علیہ السلام کی سنتوں کے ساتھ ہو اور آپ کی احادیث کے ساتھ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سنت اور حدیث ہی در حقیقت دین کی بنیاد ہے. قرآن فہمی حدیث پر موقوف ہے, اور دین کا سمجھنا نبی علیہ السلام کی سنتوں پر قائم ہے. بہت سا دین اللہ کے پیغمبر کی سنتوں اور آپ کی احادیث پر موقوف ہے. وہ ذخیرہ حدیث ہی جو ہم تک پہنچا اور موجود ہے اور محفوظ ہے, حفاظت دین کا ذریعہ ہے. تو پھر ان سنتوں کو آگے پہنچانا یقیناً اس دین کو آگے منتقل کرنے کی بات ہے, اور وہ لوگ یقیناً اس بشارت کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنی خدمات کے ذریعے حدیثوں کو یاد کر کے آگے پہنچا کر دین کی چمک دمک اور دین کی نظرت اور رفعت میں اضافہ کر دیا, دین کو چار چاند لگا دیے. اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو چار چاند لگا دے گا اور ان کے چہروں کو روشن کر دے گا کہ تم میرے دین کے محافظ تھے, میرے دین کو آگے پہنچانے والے تھے اور میرے دین کا نشر کرنے والے تھے. یہ سب خواہ بہت سی احادیث آگے منتقل کرنے والا ہو, یہ ایک کلمہ, ایک حدیث آگے پہنچا دینے والا ہو وہ بھی اس دعا کے زمرے میں آ سکتا ہے, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام نے ایک حدیث میں کلمتن کے الفاظ فرمائے, سمع منا کلمتن, ایک جملہ ہم سے سن لیا, ایک لفظ ہم سے سن لیا اور اسے آگے پہنچا دیا, تو اللہ رب العزت ان کے چہرے پہ تروتازہ فرما دا. تو میدان معاشر میں دو ہی طرح کے چہرے ہوں گے, روشن چہرے اور سیاہ چہرے. تو یہ چہروں کی روشنی ان لوگوں کے لیے ضرب کی گئی جن لوگوں کا پیغمبر علیہ السلام کی احادیث کے ساتھ یہ تعلق ہے اور سنتوں کی محبت میں وہ مبتلا اور گرفتار ہیں, تو ان کے چہرے روشن ہوں. یہ روشن چہرے, روشن چہرے, یہ دعا حقیقت میں جنت کے داخلے کی دعا ہے, کیونکہ جنت میں چہرے روشن سے روشن تر ہوتے جائیں گے. سورہ مطففین اللہ پاک کا فرمان ہے, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, آپ قیامت کے دن جنت میں ان کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی روشنی اور چمک دمک دیکھیں گے. جو جو جنت کی نعمتیں استعمال کرتے جائیں گے تو ان کے چہروں کی رونق بڑھتی جائے گی. جو جو یہ جنت کی نہریں اور جنت کے پھل اور جنت کے گوشت استعمال کرتے جائیں گے تو وہ رونق, وہ ندرت, وہ سرور بڑھتا جائے گا. وَلَقَاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, اس میں اضافہ ہوتا جائے گا. اور سب سے بڑی نعمت جنت میں اللہ کے دیدار کی, اور یہ ایک ایسی نعمت ہے جس سے اہل جنت کا حسن اور ندرت اور سرور بڑھتا ہی جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اِنَّ فِي جَنَّتِ لَسُوقًا, جنت میں ہر جمعے کو ایک بازار لگا کرے گا, ہر جمعے کو ایک بازار لگا کرے گا. اس بازار میں سارے جنتی اکٹھے ہوں گے, ملاقاتیں ہوں گی, دیدار ہوں گے. جس جس کو ملنے کا شوق ہے اللہ اسے ملوائے گا. اس جنت میں سب جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کا دیدار کریں گے, ملاقاتیں زیارتیں ہوں گی, اور پھر سب سے آخر میں سب سے بڑی زیارت ہوگی اللہ رب العزت کی. اللہ اپنا دیدار اس بازار میں اہل جنت کو عطا فرمائے گا. جب اللہ کا دیدار کریں گے تو ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کی خوبصورتی بڑھ جائے گی, اور وہ دیدار کر کے جب وہ اپنے گھروں کو لوٹیں گے تو ان کی حوریں اور ان کی بیویاں جب دیکھیں گی تو حیران رہ جائیں گی کہ آپ کا حسن اور خوبصورتی, نظرت اور رونق, چمک دمک پہلے سے کہیں بڑھ چکی ہے, اور بہت ہی خوبصورت بن کر آپ لوٹے ہیں اور بہت ہی حسین بن کر لوٹے ہیں. اور جب ان کی بیویاں ان کو دیکھیں گی تو ان کو دیکھنے سے ان کا جو حسن ہے وہ بڑھ جائے گا, ان کے جو حسن کی عکاسی ان کی ہو پر بڑھے گی اور وہ بھی پہلے سے بڑھ کر خوبصورت ہو جائیں گے. یہ قدرت اور چمک دمک جنت میں جنت کی نعمتوں سے حاصل ہوگی. بعض لوگ, ہم نے ایک جگہ یہ حدیث بیان کی, یہ سمجھے کہ شاید عورتوں کو دیدار نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں تین موقع پر ہوا کرے گا. دو دیدار جنت میں ہوں گے, ایک صبح نماز, صبح فجر کے وقت جو دنیا میں فجر کا وقت ہوتا ہے, اور دوسرا عصر کے وقت جو دنیا میں عصر کا وقت ہوتا ہے. تو ان دو جو ٹھنڈے اوقات ہیں, ان دو اوقات میں تمام اہل جنت, خواہ مرد ہوں خواہ عورتیں ہوں, وہ اللہ کا دیدار کریں گے. تیسرا دیدار جو ہے وہ ہر جمعے کو ہوگا, جمعے کی نماز کے وقت. جمعے کی نماز کے وقت اس میں صرف مرد شریک ہوں گے, یہ دیدار عورتوں کو حاصل نہیں ہوگا. اور اس میں اہم نقطہ یہ ہے کہ جنت میں بھی عورتوں کا ٹھکانہ گھر ہی, ورنہ عورتیں بھی جاتی بازار میں اللہ کا دیدار کرتی, لیکن جنت میں وہ نہیں جا سکیں گی, اپنے گھروں میں رہیں گے. تو ایک عورت کا ٹھکانہ قیامت کے دن بھی گھر ہی ہوگا. جنت میں داخل ہو کر بھی انہیں گھر کی چار دیواری میں رہنا ہے اور وہیں محصور رہنا ہے, باہر نہیں نکلنا. حالانکہ وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے, وہاں کوئی احکام نہیں ہے, وہاں نظروں میں کوئی خیانت نہیں ہوگی, اور وہاں کسی قسم کی بے حیائی اور بد کرداری نہیں ہوگی. لیکن ایک عورت کا اعزاز اور وقار یہ ہے کہ جنت میں بھی اپنے گھر میں وقار سے بیٹھے گی. تو دنیا تو خیانتوں کا گھر ہے, بے حیائی اور بد کرداریوں کا گھر ہے, یہاں ایک عورت کا اپنے گھر میں معذور رہنا کس قدر ضروری ہے. خواتین اس نقطے کو پہچانتی نہیں ہیں اور بے پردہ باہر گھومتی ہیں, جو بہت بڑی اللہ اور اس کے رسول کی معصیت اور نافرمانی. تو عورتوں کو دیدار حاصل ہوگا جنت کے اندر ہی اپنے گھروں میں. اگر اور آئے کہ اندرون اپنے گھروں میں اپنے تختوں پر ٹیک لگا کر اپنے پروردگار کو دیکھیں گے, مرد ہوں یا عورتیں ہوں. لیکن یہ بازار خاص طور پہ جنت میں لگے گا مردوں کے لیے, جہاں وہ جمع ہوں گے, اکٹھے ہوں گے, ملاقاتیں کریں گے, زیارتیں کریں گے, اور آخر میں پروردگار کی زیارت ہوگی. اور یہاں اہمیت ان تین نمازوں کی ہے, ان جمعے کے وقت یہ دیدار کیوں ہوگا, یہ پیغام اللہ کی طرف سے جمعے کی نماز کی اہمیت کی. فجر کے وقت دیدار کیوں ہوگا, یہ پیغام اللہ کی طرف سے فجر کی نماز کی اہمیت کی. عصر کے وقت دیدار کیوں ہوگا, یہ پیغام اللہ کی طرف سے عصر کی نماز کی اہمیت کی. نمازیں سبھی اہم ہیں لیکن خاص طور پہ فجر کی اور عصر کی, کیونکہ فجر کے وقت بھی نیند کا غلبہ ہوتا ہے, اور سردی کا موسم ہو تو بستر نرم اور گرم ہوتا ہے اور انسان چھوڑنے کو آمادہ نہیں ہوتا, اور عصر کا وقت بھی قیلولے کا وقت ہوتا ہے, اور جو لوگ بازاروں میں ہوتے ہیں اس وقت منڈیاں انتہائی تیز ہوتی ہیں, کسٹمر کثرت سے آتے ہیں, اور کوئی انسان ان کو چھوڑ کر اپنی دکان بند کر کے مسجد میں آنا گوارا نہیں کرتا, الا ایک اللہ توفیق دے. یہ وقت بڑے اہم ہیں کاروباری اعتبار سے, نیند کے اعتبار سے. تو جو لوگ کسی چیز کی پرواہ نہ کریں, نہ کاروبار کی پرواہ کریں, نہ اپنی نیند اور قیلولے کی پرواہ کریں, بلکہ وقت پر نماز ادا کر لیں, یقین اللہ رب العزت انہیں اپنا دیدار جنت میں ادا فرمائے گا. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من استطاع اللہ یغلب علی صلاۃ قبل طلوع الشمس وعلی صلاۃ قبل غروبها فلیفعل. آپ نے اللہ کے دیدار کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ جو شخص یہ طاقت رکھتا ہو کہ فجر کی نماز پر اور عصر کی نماز پر, وہ نماز جو طلوع آفتاب سے قبل یعنی فجر کی نماز, اور وہ نماز جو غروب آفتاب سے قبل ہے یعنی عصر کی نماز, ان دو نمازوں پر دنیا کی کوئی چیز غالب نہ آنے پائے تو ایسا وہ کر جائے. کوئی چیز غالب نہ ہے, نہ کوئی لالچ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی کاروبار, نہ کوئی نیند, تو ایسا وہ کر جائے. یہ آپ نے بات کب ارشاد فرمائی؟ جب جنت میں اللہ کے دیدار کا ذکر کیا. تو اس میں اشارہ ہے کہ جو شخص خاص طور پہ ان دو وقتوں کی حفاظت کرتا ہے اور ان دو وقتوں کی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے, تو اللہ رب العزت اسے جنت میں یقیناً اپنا دیدار ادا فرمائے گا, اور یہ عظیم شان نعمت ہے. تو یہ جو نظرت کی دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا اللہ چہروں کی سر و تازگی ادا فرما دینا, یہ براہ راست جنت میں داخلے کی دعا ہے, کیونکہ چہروں کی سر و تازگی جنت میں بڑی کثرت سے حاصل ہوگی. تعریف کی وجوہ نظرت النعیم, آپ قیامت کے جنت میں ان کے چہروں پر جنت کی نعمتوں کی چمک دمک اور نظرت پہچان جائیں گے. جو جو نعمتوں کا استعمال بڑھتا جائے گا, آگے بڑھتے جائیں گے اور جنت کی نعمتیں استعمال ہوتی رہیں گی, تو چہروں کی رونق بڑھتی جائے گی. اور پھر جب اللہ کا وہ خاص دیدار حاصل ہوگا ہر جمعے کو, تو وہ دیدار تو بہت زیادہ حسن اور نظرت میں اضافے کا سبب بن جائے گا. تو یہ کتنی ہی عظیم شان دعا جنت کی ہمیشہ کی, اور کتنا یہ چہروں کی رونق بڑھتی جائے گی, اور اس کی اساس کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت اور اس دین کی محبت. سنتوں کو سننے کا شوق ہو. ایک حدیث میں سبع منا شیئر, کہ یا اللہ ان لوگوں کو چہروں کو تو تازہ فرما دینا جو ہم سے کوئی بھی چیز سنے. اس میں اشارہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ہر چیز دین ہے, ہر چیز وحی الہی, ہم سے کوئی بھی چیز سنے. پیغمبر اسلام حالت غضب میں ہوں اور کوئی چیز بیان کرے وہ بھی دین ہے, خوش ہوں اور کوئی چیز بیان کرے وہ بھی دین ہے, ناراض ہو اور کوئی چیز بیان کرے وہ بھی دین ہے, راضی ہو اور کوئی چیز بیان کرے وہ بھی دین ہے, جاگ رہے ہو اور کوئی چیز بیان کرے وہ بھی دین ہے, اور نیند میں ہو اور کوئی چیز آپ پر نازل ہو وہ بھی دین ہے, اپنی زبان سے کلام فرمائیں وہ بھی دین ہے, اور اپنے جسم سے کوئی عمل کریں وہ بھی دین ہے, اور کسی عمل کو دیکھ کر خاموش رہیں وہ بھی دین ہے. یہ ہر چیز دین ہے, تقریر بھی دین ہے, عمل بھی دین ہے, قول بھی دین ہے, سونا بھی دین ہے, اور جاگنا بھی دین. سمع منا شیئا, ہم سے کوئی بھی چیز سنے, ہمارا عمل سنے, ہمارا قول سنے, ہمارا فرمان سنے, ہماری تقریر سنیں. تقریر کا معنی یہ کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام ہو, آپ کے دور میں کوئی کام ہو اور آپ اس سے منع نہ فرمائیں, سکوت اختیار فرما لیں, تو آپ کا سکوت اس عمل کے اس بات کی دلیل ہے کہ کام درست ہے. نبی علیہ السلام کے دور میں بہت سے کام ہوئے, جیسے سلمہ, عمر بن سلمہ چھوٹا سا بچہ 6-7 سال کا, کہ پیغمبر علیہ السلام کے دور میں اپنی قوم کا امام تھا. آج لوگ بچے کی امامت کے قائل نہیں ہیں, حدیثوں سے خاص عداوت ہے لوگوں کو, حالانکہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, اپنی قوم کا امام تھا اور پیغمبر علیہ السلام کے دور میں ایک عرصہ سال ہر سال اپنی قوم کی امامت کرتا رہا, فرائض ہر نماز کا امام تھا اور مستقل امام تھا. اصل میں اس کی قوم کے لوگ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے, اسلام قبول کر لیا اور جب لوٹنے لگے تو نبی علیہ السلام نے نصیحتیں فرمائی کچھ, ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنی قوم میں جا کر اذانیں دو اور جماعت کرو اور امام کو بنے جس کو قرآن زیادہ یاد ہو. ابھی عمر بن سلمہ چھوٹا سا بچہ, وہی الہی سننے کا شوق, یہ اپنے قبیلے سے ہر روز نکل جاتا اور مدینے کے راستے میں آ کر بیٹھ جاتا, صحابہ کے قافلے آ رہے ہوتے جا رہے ہوتے تو ان کو روک لیتا اور پوچھتا کوئی نئی وحی اتری ہے, کوئی نیا قرآن نازل ہوا ہے, تو جو بھی قرآن نیا اترا ہوا ہوتا وہ صحابہ اس کو سناتے اور بتاتے اور وہ سن کے یاد کر لیتے. اس طرح یہ بچہ قرآن کا حافظ ہو گیا. چنانچہ جب یہ قبیلے کے لوگ لوٹے, مشاورت ہوئی کہ امام کس کو بنائیں, تو پیغمبر علیہ السلام کا فرمان یاد آ گیا کہ جو قرآن کا سب سے بڑا حافظ ہو وہ امامت کرائے. یہ بچہ سب سے بڑا حافظ تھا, کہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان کی تعمیل کرتے ہوئے اسے امام بنا دیا گیا. یہ شرف اس کو حاصل ہوا حفظ قرآن کی برکت سے. اور عمر بن سلمہ آخر تک, موت تک, تا حیات اپنی قوم کے امام رہے. تو ایک عرصہ کسی بچپن میں اپنی قوم کی جماعت کراتے رہے, اور یہ پیغمبر اسلام کا دور تھا, نزول وحی کا دور تھا, وحی نے روکا نہیں اور پیغمبر علیہ السلام نے بھی اس عمر کو ثابت رکھا, برقرار رکھا. یہ حدیث تقریری ہے اور لوگ اس بات کو نہیں مانتے اور بچوں کی امامت کے قائل نہیں ہیں. یہ ایک سنت کے ساتھ عداوت والی بات ہے, جبکہ صحیح احادیث ہی مسئلہ ثابت ہے. یہ سنت تقریری کی مثال. تو سمع منا شیئا, ہم سے کوئی بھی چیز سنے, کوئی بھی چیز, خواہ ہمارا عمل ہو, خواہ ہمارا قول ہو, فرمان ہو, اس بات ہو, نفی ہو, تقریر ہو, کلام ہو, خاموشی ہو, کوئی بھی چیز سنے اور اس کو یاد کر لیں, اس کی حفاظت کریں, سمجھ لیں, آگے پہنچا دیں, تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو رونق عطا فرمائے گا. تو اس میں بڑا عموم اور وسعت ہے, بہت ہی عموم اور وسعت, اور یہ تعلق رسول کے فائدے ہیں. یہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ایسا تعلق جس تعلق میں آپ کے فرامین اور آپ کی سنتیں اجاگر ہوتی ہیں, ان کو یاد کرنا, ان پر عمل کرنا, ان کو آگے پہنچا دینا, یہ تعلق کتنا عظیم الشان. اسی معنی میں یہ رسول رسول رحمت ہے, کہ جن کے ساتھ تعلق کی ہر نوعیت رحمت ہے. چنانچہ آپ کی احادیث کے ساتھ جو یہ تعلق ہے بڑا برگزیدہ, اتنی بڑی رحمت ہے کہ اور کوئی مسئلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, کہ پیغمبر علیہ السلام نے وہ دعا دی ہے جو دعا کسی اور چیز کو حاصل نہیں. یہ صرف احادیث کے ساتھ تعلق کی برکت ہے کہ یہ عظیم دعا جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے اور اس کا نتیجہ اور اثر لوگوں تک پہنچتا ہے. تو یہ دین رحمت ہے, یہ رحمت کی ایک مثال ہے, رحمت کا ایک اثر ہے کہ پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا وہ ایک جملہ, ایک لفظ, اس کو یاد کر کے, اس پر عمل کر کے اس کو آگے پہنچا دینا کتنا مبارک اور عظیم ہے. تو میں یہی کہوں گا کہ جب بھی کوئی حدیث سنیں پوری توجہ سے سنیں, اور سن کر اس کے الفاظ کو, الفاظ اگر ممکن نہ ہو تو اس کے معنی کو اچھی طرح یاد کر لیں اور اس پر عمل کی کوشش کریں, اور پھر آگے پہنچانے کا جذبہ ہو. آگے پہنچانے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ضرور ممبر قائم ہو, اسٹیج قائم ہو, اس پر کھڑے ہو کر آپ بحث کریں یا آپ پریس کانفرنس ہو, نہیں. آگے پہنچانے کا معنی یہ کہ کوئی بھی آپ کا تعلق دار ہو, اپنے گھر لوٹیں, بچوں کو بٹھا لیں, بیوی کو بٹھا لیں, والدین کو بٹھا لیں, کہ آج ہم نے یہ حدیث سنی, آگے پہنچ گئی, اپنے کسی دوست کو بتا دی. کاروباری ساتھی ہوتے ہیں, ملنے جلنے والے ہوتے ہیں, ملاقاتی احباب ہوتے ہیں, ان تک وہ حدیث پہنچا دی کہ حدیث ہم نے سنی. اور پیغمبر علیہ السلام کی حدیث انتہائی جامع اور مختصر ہوتی ہیں. اور حدیث و جوامع الکلم و موانع, اللہ نے مجھے جوامع الکلم دیے ہیں, میں ایک ہی جملے سے پورا دین واضح کر سکتا ہوں اور ایک ہی جملہ استعمال کر کے پورا جنت کا پروگرام سمجھا سکتا ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دی تھی, صلاحیت دی تھی کہ آپ انتہائی جوامع الکلم رکھا کرتے تھے اور بہت ہی چھوٹے جملے بول کر بڑی بڑی باتیں صحابہ کو سمجھا دیا کرتے تھے. تو ان کو یاد کر کے آگے پہنچا دینا, یقین یہ بہت بڑی بشارت اور بہت بڑی سعادت کی بات ہے. تو تعلق الرسول, تعلق الحدیث, اس کی عظمت انتہائی جو ہے وہ قابل ذکر اور قابل بیان ہے اور قابل عمل ہے کہ ہم انہی نکات کو سامنے رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ تعلق جوڑ دیں. یہ جملے بطور تمہید کے بھی تھے, کیونکہ پیغمبر علیہ السلام آگے جو فرمانا چاہتے ہیں, تاکہ جو آگے بیان کرنا چاہ رہا ہوں صحابہ اس کو سن لیں اور اس کو یاد کر لیں اور آگے پہنچائیں. کہ ایک تازہ بات سنی کہ جو ہماری کوئی بھی حدیث سنے اور سن کر آگے پہنچا دے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے. تو آگے ایک حدیث بیان ہو رہی ہے, تاکہ اس کو توجہ سے سن لیں اور یاد کر لیں اور خود بھی عمل کریں اور اس کو آگے پہنچا بھی دیں. وہ ٹکڑا میں عرض کر دیتا ہوں, وہ دو ٹکڑے ہیں اور وہی حدیث پوری ہوتی ہے اور باقی تفصیلی بات انشاءاللہ اگلے جمعے ہوگی. فرمایا کہ ثلاث لا یغل علیہن قلب امرئ مسلم, تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کر سکتا. یغل بھی درست ہے اور یغل بھی درست ہے. یغل غل سے ہے اور غل کا معنی حقد اور ناراضگی اور خیانت, اور یغل اغلال سے ہے, اغلال کا معنی دھوکہ. تین چیزوں کے بارے میں کسی مسلمان کا دل دھوکہ نہیں کھا سکتا اور خیانت کا ارتکاب نہیں کر سکتا, بلکہ ان تین چیزوں کے بارے میں مسلمانوں کا دل سیدھا رہے گا, مستقیم رہے گا. اور اگر ان تین چیزوں کے بارے میں کوئی کجی دل میں موجود ہے, کوئی دھوکہ موجود ہے, خیانت موجود ہے اور غلطی کا پہلو موجود ہے, تو اس مسلمان کو اپنے اسلام اور اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے. کہیں نہ کہیں جھول ہے اور کہیں نہ کہیں خرابی. مسلم کامل ہے اگر, مومن کامل ہے اگر, تو ان تین چیزوں کے بارے میں اس کا عقیدہ نظریہ بالکل مستقیم ہوگا اور وہ کسی قسم کا دھوکہ نہیں کھا سکے گا. ایک اخلاص العمل للہ, ہر عمل اللہ کے لیے خالص ہو, ریاکاری نہ ہو, دکھلاوا نہ ہو, تشہیر پسندی نہ ہو اور شہرت اور نام و نمود نہ ہو, نمائش نہ ہو, بلکہ وہ عمل اللہ کے لیے خالص ہو. اگر عمل اللہ کے لیے خالص نہ ہو, ریاکار ہو, تو پھر اس کا دل دھوکہ کھا گیا, خیرت کا ارتکاب کر گیا, اب اس کے ایمان میں کہیں کجی اور کمی ہے. اس کو دیکھ کے چیک کرے, خلوت میں بیٹھے روئے, تصرف کرے کہ یا اللہ کہاں کمی ہے, اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا مناصحۃ الملاذ, جو حکام ہے ان کا خیر خواہ ہو, حکام کی خیر خواہی کرے. حکام اچھے بھی ہو سکتے ہیں, برے بھی ہو سکتے. اچھے ہوں تو ان کی سمع اور اطاعت ہے, برے ہوں تو مناظرت کی بجائے معاملے کو فتنے کی طرف دھکیلنے کی بجائے صبر سے کام لے, ان کے لیے دعائیں کرے, ان کے ساتھ خیر خواہی کرے اور دعاؤں کا جو ہے وہ حق ادا کر کے اس خیر خواہی کا حق ادا کر دے. تو خیر خواہ ہو, فتنوں پر ورنہ ہو, اور نہ ہی ان کے تعلق سے مختلف ختموں کی مشینیں قائم کر لے, بلکہ خیر خواہی کا جو فریضہ ہے وہ انجام دے. اس پر تفصیلی بات آگے ہوگی انشاءاللہ. اور تیسری چیز یہ ہے لزوم و جماعت ہے, مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ چپتا رہے اور ساتھ لگا رہے, الگ نہ ہو. جو جماعت موجود ہے کہیں بھی کسی علاقے میں, کسی محلے میں, کسی بستی میں, ان کے ساتھ جڑا رہے اور چپکا رہے, ان سے الگ نہ ہو. فرمایا کہ اس کے بہت سے فائدے ہیں. ایک فائدہ یہ کہ فائن نہ دعوت ہوں تو عید ہوں من ورائے, اس لیے مسلمانوں کی جماعت کی جو دعائیں ہیں وہ سب کو پہنچتی ہیں, چاروں طرفوں سے پہنچتی. کوئی تمہارے دائیں رہتا ہے, کوئی تمہارے بائیں رہتا ہے, کوئی تمہارے آگے, کوئی تمہارے پیچھے. اور مسلمانوں کے عمل دعاؤں سے خالی نہیں ہوتے, دعائیں کرتے رہتے اپنے لیے, دوسروں کے لیے. تو وہ دعائیں تمہیں پہنچیں گی اگر تمہارا تعلق مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ الگ تھلگ ہو جاؤ گے تو ان دعاؤں سے تم محروم ہو جاؤ گے. تو فرمایا کہ مسلمانوں کی جو جماعت ہے ان کی دعائیں چاروں طرف سے انسانوں کو حاصل ہوتی ہیں. کوئی تمہارے سامنے ہے, کوئی تمہارے پیچھے ہے, کوئی تمہارے دائیں ہیں, کوئی تمہارے بائیں ہیں, کوئی تمہارے اوپر ہے, کوئی تمہارے نیچے ہے, ہر جہت سے دعائیں پہنچ رہی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ اور بڑی کثرت کے ساتھ. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب تمہارا تعلق مسلمانوں کی جماعت کے ساتھ. اگر تم الگ تھلگ ہو جاؤ, ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ, اعتزاز کی زندگی اختیار کرو تو بہت سی نعمتوں سے محرومی کے ساتھ ساتھ یہ بھی محرومی ہے کہ تمہیں اپنے بھائیوں کی دعائیں حاصل نہیں ہوگی جو چھ کی چھ اطراف سے تم پر جو ہے وہ نازل ہو سکتی ہیں اور تمہیں حاصل ہو سکتی ہیں. ان دعاؤں کے بہت سے مظاہر ہیں اور تفصیلی بات انشاءاللہ آگے ہوگی. تو یہ ایک ٹکڑا نبی علیہ السلام کی حدیث کا. آپ نے اس سے پہلے تمہیدن وہ بات کہی کہ جو میری حدیث کو سن کر آگے پہنچا دے اس کا چہرہ اللہ روشن کر دے گا. اور بہت سی حدیث ہیں, ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو بھی آپ نے بیان فرمائی کہ یہ تمہید اس حدیث کی اہمیت کی دلیل ہے. اللہ پاک ہم کو صحیح فہم عطا فرما دے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واخر دعوانا الحمد للہ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. یہ ٹائی باندھنے کے بارے میں پوچھا ہے. دین اسلام میں لباس کی کوئی حدود نہیں ہے. کسی لباس میں قوم کفر کی مشابہت اگر نہیں ہو رہی اور وہ لباس ڈھیلا ڈھالا ہے اور ایک حد یہ کہ مردوں کے لیے ٹخنوں سے اوپر ہے تو اس کو پہن سکتے ہیں. کسی لباس کی پابندی نہیں کہ فلاں پہنو فلاں نہ پہنو. کچھ حدود کا ذکر ہے, اس کا خیال رکھا جائے. جو بھی لباس پہنے اس میں کسی قوم کفر کے ساتھ تشبہ نہ ہو, یہ سب سے بڑی بات. اگر تشبہ ہو رہا ہے تو وہ لباس نہیں پہننا چاہیے, اور تشبہ نہیں ہو رہا اور باقی شرعی حدود کے مطابق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تخت سے اوپر لباس رکھنے کی تاکید فرمائی اور فرمایا کہ تخت و نیچے اگر لباس ہوگا تو اس شخص سمیت وہ لباس اس کو جہنم میں لے جائے گا. فرمایا کہ تین شخص ایسے جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا, ان کو پاک نہیں کرے گا اور ان کو دردناک عذاب میں جھونک دے گا. اس میں ایک شخص وہ ہے جو اپنے لباس کو ٹخنے سے نیچے رکھے اور لٹکائے. اور فرمایا کہ مومن کا لباس آدھی پنڈلی تک ہوتا ہے, نیچے بھی کر سکتا ہے لیکن ٹخنوں تک. اس سے نیچے اگر ہوگا تو وہ لباس اس شخص کو جہنم میں لے کر داخل ہو جائے گا. تو اس کی وعید بڑی سخت ہے. تو لباس میں ان حدود کا خیال رکھا جائے. بہت سے دوستوں نے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو صحت کاملہ عطا فرما دے اور جو لوگ پریشان نظر رب العزت ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ سب کو عافیت دے, برکت دے, راحت دے اور صحت عطا فرما دے, سلامتی عطا فرمائے, دین کی, دنیا کی, ایمان کی. اور اللہ تا حیات ہم کو ایمان پر قائم رکھے, توحید پر قائم رکھے اور سچے عقیدے پر قائم رکھے. آج جو ہمارے مہمان ہیں عبدالحسیب صاحب, یہ یہیں سے پڑھ کر پنجاب گئے تھے. اکاڑا ان کا علاقہ ہے اور وہاں یہ کام کر رہے ہیں. جامع بکر میں ہماری نگرانی میں انہوں نے تعلیم حاصل کی اور اچھے محنتی ساتھی ہیں اور اچھے ممتاز طالب علم تھے. اور وہاں جا کر اسی منحص کو آگے جو ہے وہ بیان کرنے کے لیے ادارہ قائم کیا ہے. اللہ کے فضل سے ادارہ چل رہا ہے اور قائم اور دائم ہے. اگرچہ اس کو ہم دیکھ نہیں سکے لیکن بڑے بڑے علماء نے اس کی توثیق اور تائید فرمائی ہے اور ہم بھی اس کی تائید کرتے ہیں, توثیق کرتے ہیں. اور وہ ساتھی بڑا امانت دار ہے اور مخلص ہے. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ جمعے کی نماز کے بعد تعاون کریں. یہ صدقہ جاریہ ہے, اللہ باقبول فرمائے اور اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اس تعاون سے یہ احادیث جس کی اہمیت ابھی آپ نے سنی, ان کے نشر اور بیان کا سلسلہ قائم و جاری رہے گا. اور جن لوگوں کی محنت اور پیسہ یہاں کام آ جائے یقیناً وہ کامیاب اور فائز البران ہیں اور یقیناً وہ ان سعادتوں کے مستحق ہیں جو اللہ رب رسول نے بیان فرمائی ہیں. اللہ پاک توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک قبول فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم انصر الاسلام المسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على النبي